ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب نفخ السور سور کا پھونکا جانا قیامت جو قائم ہوگی حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور اسی سے سب ختم ہوں گے وہ اس کو بتلانا چاہتے ہیں قال مجاہد السور کہیت البوق زجرۃ صیحۃ وقال ابن عباس الناقور السور الراجفۃ النفخۃ الاولی والرادفۃ النفخۃ الثانیہ یہ سور کے متعلق اس کی شکل کیا ہوگی حضرت مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ جو ائمہ تفسیر میں سے ہیں ان کا قول نقل کیا کہ سور کا ہے اتنی بھوک کہ سور جو ہے وہ بگل کی شکل کا ہوگا نرسنگے کی شکل کا جیسے سینگ ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر بڑا سینگ آواز نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس کو نرسنگا کہتے تھے اب تو باقاعدہ اس کے لیے بنائے جاتے ہیں آلات تو بگل کی شکل کا ہوگا لیکن اب اس کی باقی آگے بڑا کتنا ہوگا یہ کوئی تفصیل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آواز پیدا ہوگی اور وہی آواز جو ہے وہ ساری دنیا کی ہلاکت کا سبب بنے گی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ سورہ صافات کے اندر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایک للکار ہوگی اور امام بخاری اس کا ترجمہ کرتے ہیں صَيْحَةٌ چیخ چنگاڑ زور کی آواز جس کے سننے سے سب مخلوق ختم ہو جائے گی وقال ابن عباس الناقور السور فإذا نقر في الناقور یہ سورہ مدثر کے اندر ہے جب سور میں پھونکا جائے گا کیونکہ اس میں بھی سور کا تذکرہ ہے پچھلے اس آیت کے اس لفظ سے اس کی طرف اشارہ کیا الراجفۃ النفخۃ الاولی والرادفۃ النفخۃ الثانیہ سورہ والنازعات میں یوم ترجف الراجفہ تتبعہ الرادفہ، جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی، یہ جو پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس کو راجفہ سے تعبیر کیا، اور پھر تتبعہ الرادفہ اور اس کے پیچھے والے، اس کے پیچھے آنے والی آئے گی یعنی ایک جھٹکا آئے گا. راجفہ سے مراد پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ ہے، اور رادفہ سے مراد بعد والا جو سور پھونکا جائے گا وہ ہے. اب یہ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا اس کی تعداد اور گنتی کیا ہوگی، اس سلسلے میں حضرات علماء کے اقوال مختلف ہیں. 2 سے لے کر 5 تک کا قول ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن حزم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ 4 نفخات ہوں گے، یعنی سور کل مجموعی طور پر 4 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب پر موت طاری ہو جائے گی. پھر دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو جو مردے ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے، اور حساب کے لیے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سب زمین کو سپاٹ بنا دیا جائے گا، وہ وہاں جمع ہوں گے. اور پھر تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جو میدان حشر میں لوگ جمع ہوئے تھے حساب کے لیے، ان پر ایک بے ہوشی اسی طاری ہو جائے گی. حساب کتاب کے لیے جو انتظامات ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے نہ آویں، اس لیے ایک شکل ہوگی گویا یہ ایک بے ہوشی سی طاری ہوگی اس سور کے پھونکے جانے سے. اور چوتھی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی تیسری مرتبہ کے سور پھونکے جانے کی وجہ سے، وہ دور ہو کر دوبارہ لوگ ہوش میں آ جائیں گے. یہ 4 مرتبہ گویا سور کا پھونکا جانا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور بعض حضرات نے 5 کا بھی قول کیا ہے، 3 اور 2 کے بھی اقوال ہیں. بہرحال یہ زیادہ تر حضرات جو ہیں وہ 4 کے قائل ہیں. تو اب یہ تو سور کی تعداد کی تفصیل ہوئی. حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ قال حدثنی ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن نبی سلمۃ بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج انہما حدثاؤ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال استب رجلان رجل من المسلمین ورجل من اليہود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ یا بولا چالی ہوئی، تیز گفتگو ہوئی. ایک مسلمان تھا دوسرا یہودی تھا. اس جھگڑے کے دوران گفتگو مسلمان نے قسم کھانے کے لیے یہ کلمہ اپنی زبان سے کہا، والذی اصطفیٰ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کے اوپر آپ کو فوقیت عطا فرمائی، چنا، انتخاب فرمایا. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، تو یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو تمام جہان والوں کے مقابلے میں چنا، فوقیت عطا فرمائی. جب یہودی نے یہ جملہ کہا قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغضب المسلم عند ذلك، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ کی فوقیت گویا ظاہر ہوتی ہے، اس مسلمان کو غصہ آیا. فلطم وجہ یہودی، اس نے اٹھا کر یہودی کو تماچا مار دیا. فذهب اليهودي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلمين، وہ یہودی فریاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو معاملہ اس کے اور مسلمان کے درمیان میں ہوا تھا وہ اس نے پورا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. بعد میں اس مسلمان کو بھی بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق چاہی کہ ہاں اس نے اقرار کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ. اس پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مجھے فضیلت نہ دو، ترجیح نہ دو. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے بڑھ کر کے بنایا ہے، تو کوئی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو سب نبیوں کے مقابلے میں بڑا بتائے تو اس میں اشکال کی کیا چیز ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جس ترجیح دینے سے اور فضیلت سے منع فرمایا، ایسا انداز ترجیح دینے کے لیے اختیار کرنا جس سے دوسرے نبی یا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی لازم آتی ہو. دو شخصیتیں اپنی جگہ پر بڑی باعزت شخصیتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ان میں سے ایک مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑھ کر ہے دوسرے سے. اس صورت میں اگر اس کے مقام اور مرتبے کی بڑائی کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے انداز ایسا اختیار کیا جائے گا جس سے دوسرے کی تنقیص یا اس میں کمی لازم نہ آوے. تو یہاں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا تخیرونی فرمایا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے ایسی فضیلت نہ دو کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کی تنقیص لازم آئے. یہاں اٹھا کر کے جو تماچا مار دیا تھا اس مسلمان نے یہودی کو، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. اور پھر اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبی اور فضیلت کا تذکرہ کیا. کیا کیا؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَسْأَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْأَرْضِ. کہ قیامت کے روز یہ وہی جو تیسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر تو سب ختم ہو گئے تھے، دوسرے کے اوپر سب زندہ ہوئے، اور اس کے بعد تیسرا جو پھونکا گیا جس کے نتیجے میں سب پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سور کے پھونکے جانے کے نتیجے میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی. فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ، جو لوگ پہلے ہوش میں آئیں گے ان میں بھی ہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْأَرْضِ، تو میں جب ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں یا عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. حضور ہوش میں آنے پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی حالت میں دیکھیں گے. اب حضور فرماتے ہیں فلا ادری اکان فی من سائق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ. اب حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اوپر بھی ہوش بے ہوشی طاری ہوئی تھی لیکن وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اس لیے جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ عرش کا کنارہ اور پایا پکڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان پر بے ہوشی طاری ہونے کی نوبت ہی نہ آئی، بلکہ ان لوگوں میں سے وہ ہوئے جن کا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے فَنُفِخَ الصُّورِ فَإِذَا فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، ان پر بے ہوشی طاری ہو، اللہ من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا. سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، وہ ان میں گویا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی گویا ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے کی نوبت ہی نہیں، یا تو ہو ایسا ہو یا یہ ہے کہ بے ہوش ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آئے. تو بہرحال اس سے ان کی ایک گناہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. اگر یہ جزوی فضیلت ہے, کلی نہیں ہے, لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو بس یہاں تو وہ جو اس ضمن میں سور کے پھونکے جانے کا جو تذکرہ ہوا اور اس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہوں گے, اس کو جو بیان کیا گیا, اسی نسبت سے اس حدیث کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اب جن لوگوں کا استثنا ہے وہ کون لوگ ہیں, تو بہت سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہوں گے, بعض کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء, وہاں بے حقیقہ رجحان اسی کی طرف ہے, اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, ملک الموت, یہ اس میں داخل ہیں. بعضوں نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو شامل کیا ہے. بہرحال یہاں اس کی تشریح وضاحت اس میں نہیں آئی اللہ تعین کے ساتھ. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسعق الناس حین یسعقون فاکون اول من قام. لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جب وہ بے ہوش ہوں گے, اور یہ بے ہوش ہوں گے وہی سور کے پھونکے جانے پر. فاکون اول من قام, تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس بے ہوشی سے اٹھے گا, میں اٹھوں گا. فیدہ موسیٰ آخذن بالعرش, تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کو پکڑے ہوئے, اس کا کنارہ یا پایا پکڑے ہوئے کھڑے. فما ادری اکان فی من سیقا, اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان لوگوں میں تھے جن کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آئے, یا بے ہوشی طاری ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. رواہ ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی تھی, یا رب ارینی انظر الیک, اے باری تعالیٰ آپ مجھے اپنی ذات کا دیدار کرائیے کہ میں آپ کو دیکھوں. باری تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا قال لن ترانی, باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکیں گے مجھے, ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, آپ پہاڑ کو دیکھیے, اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے میری تجلی کے بعد بھی تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ بھی ہے, بخاری ہی کی روایت ہے, کہ شاید وہ بے ہوشی ان کی جو ہے وہ کافی ہو گئی, اب ان کو اس وقت قیامت کے روز تیسرے سور کے پھونکے جانے کے وقت بے ہوش ہونے کی نوبت نہیں آئے گی.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامي ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير اللهم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير دعاء من خزات لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم رحمتك اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما گنہ گار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ پورے عالم میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اے اللہ کاٹی جا رہی ہے, ماری جا رہی ہے, جلائی جا رہی ہے, اے اللہ مظلومیت کا شکار ہے, اے اللہ یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, اے اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے, اے اللہ تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا فیصلہ فرما دے, اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تو اپنی اطاعت اور فرما برداری ہم سے کروا لے, تیرے فیصلے کی دیر ہے, اے اللہ تو اگر چاہے تو یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا, تیری شریعت پر چلنا بھی آسان ہوگا, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی آسان ہوگا, گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہوگا, نیکیوں کا اختیار کرنا بھی آسان ہوگا, اے اللہ تو فیصلہ فرما دے, تو فیصلہ فرما دے, اے اللہ اس امت کے لیے تو فیصلہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اے اللہ جن اے اللہ گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ جن اسباب لعنت و غضب کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, اے اللہ ان اسباب کو دور فرما, اے اللہ اسباب رحمت و مغفرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تلقین کی بھی توفیق عطا فرما, اپنے گھروں کے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ذاتی حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے اپنے حلقے میں اے اللہ اس سلسلے کو اے اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اے اللہ تیرے بندے, تیرے مقبول بندے جن کے وجود سے اے اللہ رحمتیں اترتی ہیں, اے اللہ بلائیں ٹلتی ہیں, وہ بھی ہمارے اندر سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اے اللہ ان کی برکتوں سے بھی ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں, اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اللہ ابھی اسی ہفتے میں اللہ تیرے یہ جو مقبول بندے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, اللہ ان کے وجود سے جو بلائیں ٹلی ہوئی تھی, جو فتنے رکے ہوئے تھے, اللہ ان بلاؤں کو ٹلائے رکھ, ان فتنوں کو روکے رکھ, اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, ہم سب سے راضی ہو جا, اپنا خصوصی فضل فرما دے, اللہ تیرے ان بندوں کو اے اللہ باراتی بے عالیہ سے مالا مال فرما, ان کے تمام متعلقین کو جن میں ہم بھی ہیں, اللہ ہمیں بھی صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اللہ اس سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما, اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.